بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسائل جاہلیت کا درس جاری ہے، اور آج کی جست میں جلد مسئلہ نمبر 43 کے تعلق سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، جحود القدر، تقدیر کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا، اور اس کے ساتھ مسئلہ نمبر 44 میں الاحتجاج علی اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ پر حجت قائم کرنا تقدیر کی بنیاد پر، کہ اگر ہم مشرک ہیں تو ہمیں تقدیر ملے گا تو ہم مشرک ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پر حجت قائم کرنا تقدیر کی بنیاد پر. یہ دو مسئلے ہیں جس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یاد رکھیں، تقدیر کو مشرکین عرب جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، اور ان کے انکار کرنے کی ایک وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ہر دھرمی پر قائم تھے، شرک ان کے دلوں میں گہرائی کے ساتھ جگہ کر چکا تھا، وہ شرک کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام میں فرمایا ہے کہ ان کے دیکھیں تقدیر کرنے کا انداز، تقدیر کے انکار کرنے کا انداز دیکھیں آپ. سورة الانعام آیت نمبر 148 میں، 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. عنقریب مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور ہم کبھی بھی کسی چیز کو حرام نہ کرتے. اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی زبانی، مشرکین کی زبانی، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے. یعنی بتوں کی عبادت جو ہم کرتے ہیں، جو بھی ہمارا کردار ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو ہم نے کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم جرت کر سکتے تھے؟ اس میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ مانتے تھے. نمبر دو، تقدیر کا انکار ہمیں ملتا ہے. اب تقدیر کا انکار کس چیز کی نفی کی ہے؟ لو شاء اللہ، کیسے نفی القدر ہے اس میں؟ کیونکہ علماء کے دو قول ہیں اس کی تفسیر میں. پہلا قول یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کی کوئی چاہت ہوتی تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے نہ چھوڑتا کہ ہم برائی کرتے، اسے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی اور وہ ہمیں روکنا چاہتا تو ہم رک جاتے، شرک سے بھی، کفر سے بھی، اور بت پرستی سے بھی، اور جو ہم نے حرام کو چیزیں کی ہمیں، ان کو اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہی نہیں، تو مشیت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ چاہت کا انکار کیا، تو اس سے ان کا یہ مقصد تھا کہ تقدیر کا انکار کرنا. یعنی دوسرے لفظوں میں، ہم جو کچھ کرتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس میں دخل ہی نہیں ہے. یہ بات یہ ہے، اور جو بھی عمل کرتے انہوں نے اپنے طرف، ان کی نسبت اپنی طرف کی، اور یہ وہی مذہب جو معتزلہ کا مذہب ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ کفر ہو لیکن کفر ہوا ہے، اس مطلب ہے انسان نے کفر کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہے، انسان نے چاہا، جو انسان نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ نہ ہو سکا۔ دوسرا قول علماء کا کہ جو ہم کرتے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ ہم کریں وہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں توفیق نہ دیتا کہ ہم شرک کریں۔ تو اس میں تقدیر کا انکار ہوا یا نہ؟ اس میں تقدیر کا انکار نہیں ہوا، ہاں اس میں تقدیر کا انکار نہیں ہوا، اس میں اقرار ہوا ہے تقدیر کا، لیکن تقدیر کا اقرار کس چیز پہ ہوا؟ اپنی گناہ کو ثابت کرنے کے لیے، الاحتجاج بالقدر علی المعاصی، جیسے کہ ہم نے پڑھا عقیدہ کے دروس میں، یا تو انکار کیا یا اقرار کیا، تو غلط اقرار کیا کہ اگر جو ہم کام کر رہے ہیں یہ برا ہے تو اللہ نے چاہا، ہمیں برو کیوں کہتے ہو؟ نعوذ باللہ، کہنا تو اسے برا کہو جو ہم سے کرواتا ہے، جبر کی گھن بھی آتی ہے اس میں، نعوذ باللہ، اور اس میں اپنی بدکاریوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کرنا ہے کہ اس نے چاہے تو ہم نے کیا، نعوذ باللہ۔ اور بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہ عین عبادت ہوتی، فرما برداری ہوتی ہے، یعنی جو ہم شرک کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے، یہی تو اصل توحید ہے اور یہی حق ہے، یہی فرما برداری ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کس کو سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتے ہیں، جن پر وحی نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور اہل باطل کے ہمیشہ طریقہ رہا ہے، جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، نفی کرنی ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر، خواہش نفس کی بنیاد پر، پھر نصوص اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں، وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے فلسفے، اپنے منطق، اپنے عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں پہ پہنچ جاتے ہیں اور حق کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیکھے کیسے پیارے انداز میں دیا ہے، سورۃ الانعام نمبر 148 کی اگلی آیت کی جو تکمیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کوئی تمہارے پاس علم ہے تو نکال کے دکھاؤ نا، کہاں پر یہ بات میں نے کی ہے؟ مجھے اپنا رب تو مانتے ہو، یہ بھی مان دو کہ یہ میرا قول ہے، یہ جو آیت آپ اللہ کے پیارے وسلم سناتے ہیں یہ مان دو کہ یہ ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جو تم کہتے وہ ٹھیک ہے، کہ تقدیر کیا تو انکار کرنا ہے یا اقرار کرنا ہے، تو اپنی بدکاریوں کو حق ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنی ہے، سبحان اللہ، یعنی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی نے نہیں چاہا کہ شرک ہو یا کفر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے لیکن اس پر راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کفر پر راضی نہیں ہوتا، لیکن شرک کفر چاہتا ہے، جی ہاں، المشیئۃ الکونیہ، مشیئت دو قسم کی ہے، ایک ہے کونیہ، کونی مشیئت، اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو ہو کے رہتا ہے، اور شرعی جو مشیت ہے وہ مشیت جو جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کفر تو موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے کسی کو کہ تم کافر بنو یا تم مومن بنو؟ مجبور نہیں کیا، جتنے کافر مومن موجود ہیں تو پھر وہ کیسے کافر مومن موجود ہیں؟ کس بنیاد پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سابق علم کی بنیاد پر موجود ہے۔ اس لیے تقدیر کے چار یہ مرتبے اچھی طرح سن لو، چار مرتبے ہیں، جس نے ان کو سمجھا تقدیر کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ سب سے پہلا مرتبہ علم کا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، علم ازلی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کی باریک بینی جان چکے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے تا قیامت، پوری کائنات میں کون سا پتا، ابھی پتا درخت ہی پیدا نہیں ہوا، بیج بھی نہیں ہے، کون سا پتا کس وقت کہاں پہ گرے گا یہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، 50,000 سال پہلے
کائنات کی تخلیق سے، یہ علم ہے میرے رب کا سبحانہ و تعالی، جو جلال سبحانہ و تعالی، یہ علم ازلی ہے، جو کچھ ہوا وہ جانا، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے۔ تو پہلا مرتبہ علم کا ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ ابو جہل نے کفر پہ مرنا ہے، عمر بن ہشام، اور عمر بن خطاب نے ایمان پر مرنا ہے، عمر بن خطاب۔ ابو جہل اسلام قبول نہیں کرے گا، عمر بن خطاب اسلام قبول کرے گا۔ اللہ تعالی نے دوسرا مرتبہ لکھ دیا لوح محفوظ میں، قلم کو حکم دیا اکتب، قلم نے عرض کی میں کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ فرماتے کائنات کی تقدیر لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر سب کچھ لکھ دیا لوح محفوظ میں، وہ محفوظ ہو گیا۔ یا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ لوح کے ساتھ محفوظ کا لفظ کیوں جڑا ہوا ہے؟ یعنی کوئی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا، نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ یہ کفر پہ مرے گا، کافر رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہے گا۔ عمر بن خطاب کے بارے میں لکھ دیا کہ ایمان قبول کرے گا اور ایمان پر مرے گا۔ ابو جہل کو مجبور کیا، اللہ نے مجبور کیا ابو جہل کو کفر پر؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے جان لیا کہ اس نے کرنا ہی ایسا ہے، اللہ نے لکھ دیا، وہ انصاف ہے کہ نہیں، عین انصاف ہے۔ پھر اللہ نے چاہا، جو کچھ اللہ نے جانا اور لکھا اسے اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نہ ابو جہل ہوتا، نہ عمر بن خطاب ہوتا، کوئی بھی نہ، ہم بھی نہ ہوتے۔ جو کچھ اللہ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے، تو اللہ نے چاہا ہے، پھر پیدا کیا ہے، چوتھا مرتبہ ہے پیدا کرنا خلق، علم، پھر کتابت، پھر مشیت، پھر خلق، پھر ہم وجود میں آئے ہیں۔ ہمارا وجود سب سے آخر میں ہے، تقدیر ان چار چیزوں سے بنی ہے میرے بھائیو، ایک چیز نے تو تقدیر نہیں، ان چار چیزوں سے تقدیر بنی ہے انسان کی، پوری کائنات کی تقدیر ان چار چیزوں کی بنیاد پر قائم ہے، اس میں سے ایک گرا دو تو تقدیر باقی رہتی نہیں ہے۔ اس لیے جبری، معتزلی یا جتنے بھی گروہ آئے ہیں قدری، ان لوگوں نے ان چار مرتبوں کو سمجھا نہیں، چاروں کو چاروں قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جواب دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن، فرض علم تو کوئی ہے نہیں سوائے ظن کے، شکوک اور شبہات اور گمان کے سوا کچھ ہے نہیں تمہارے پاس۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تو ہے جھوٹے، جھوٹ بولنے والے ہو تم۔ رد دیکھا ہے آپ، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ تعالی کی حجت ہے جو تمام ہے، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالی نے نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو فضل و کرم کرتا ہے یا انصاف کرتا ہے، ظلم، ولا یظلم ربک احدا، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہی بے جا ہے، اس کی یہ سوال ہی بے بنیاد ہے۔ یہ دیوار ظلم کر سکتی ہے؟ ایک طرح ایک علمی بات بتا دوں میں یہاں پہ، جب بھی کس صفت کی نفی ہوتی ہے، اس کی صفت کی جب بھی نفی ہوتی ہے تو اس کے تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس لیے اس صفت کی نفی کی گئی. مثال کے طور پہ دیوار ظلم نہیں کرتی, ظلم کی نفی دیوار سے کی گئی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی, کی گئی ہے کہ نہیں؟ دیوار ظلم کرتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ظلم کرنے کے قابل نہیں ہے, لائق نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلا ہے وہ قابل ہی نہیں ہے, دوسری وجہ کیا ہے؟ ہاں حکمت. ایک تو قابلیت نہیں ہے, بارک اللہ فیک, دوسرا قدرت نہیں ہے. اب ایک فالج کا مریض ہے, ظلم کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ قادر ہی نہیں. تندرست تک ظلم کرتا تھا, روگ تنگ تھے اسے, کسی کی بد دعا لگی پڑے بستر پہ, اب وہ ظلم کر نہیں سکتا. اب وہ کہتے ہیں فلان شخص ظلم نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہے, یا وہ قادر نہیں ہے؟ قادر نہیں ہے. اے قابل تو ہے, ہاتھ پاؤں تو اس کے جب تک کرتا تھا نا وہ. تیسری وجہ لاثبات کمال الضد, اس لیے نفی کی جاتی ہے کسی صفت کی تاکہ جو اس صفت کی ضد ہے اس کے انتہائی درجے کو ثابت کرنا ہے. اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا, عدل و انصاف کی انتہا مقصود ہے کہ نہیں؟ یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی چیز سے صفت کی نفی کی جاتی ہے. اب اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا, کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی قادر نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ یوں نہیں بول سکتا. اس کی قدرت سے تعلق کوئی ہے؟ اسے قدرت کا تعلق نہیں ہے. اور رسول جماعت کی یہ قاعدہ ہے کہ جتنی بھی صفات منفیہ ہیں وہ اس لیے ہیں لاثبات کمال الضد للہ سبحانہ وتعالی. جتنی بھی صفات منفیہ ہیں, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی, لا تأخذ سنۃ ولا نوم. کیوں؟ لکمال قیومتی سبحانہ وتعالی, کہ وہ قیومیت کی انتہا درجہ ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم اس نہیں کہ وہ ظلم کے قابل ہی نہیں ہے؟ تو کہہ سکتا ہے قادر نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے ان تینوں میں سے کون سا وہ خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی جا سکتی ہے؟ قابلیت, قدرت, یا اس بات کمال الضد؟ یہ ہے. اس لیے اسلام جماعت نے یہ قاعدہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے, اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی طرح سے اس سے قاعدے نہیں بنتے. اور عجب بات ہے کہ معتزلہ نے تو تقدیر کا انکار کیا. ارے بعض عقل منطق والے لوگوں نے بھی تقدیر کا انکار کیا, یعنی اللہ تعالی ایک چیز پر قادر نہیں ہے. کچھ ہو سکتا ہے نفی القدرہ, یعنی ظلم کی نفی ہوئی ہے, اون کی نفی ہوئی ہے, نیند کی نفی ہوئی ہے, اب تقدیر کی نفی بھی ہوئی ہے. ایک آیت دکھا دو کہ اللہ تعالی قادر نہیں ہے. سبحان اللہ. بلکہ لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء, کوئی چیز عاجز کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو, نہ زمین میں نہ آسمان میں. تو نفی کی چیز کی گئی؟ عجز کی. آیا اس قاعدے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قابل نہیں ہے اس لیے قادر نہیں ہے, یا اس بات کمال الضد؟ عجز کی ضد کیا ہے؟ کمال قدرت, بارک اللہ فیک. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کو ثابت کیا ہے, اور پھر کوئی شخص آ کے کہتا ہے, عقل تو کہتی ہے, منطق یہ کہتا ہے, اور پھر ایک نہیں دو نہیں ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم ونعوذ باللہ من الخذلان. اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم غلطی پر بھی ہوں گے تمہارے پاس تو عذر ہے نا، شرعی عذر ہے، اگر یہ شرک ثابت ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے میرے بھائی، ہمیں کیوں تم کوستے ہو، ہم کیوں برا بلا کہتے ہو، ہماری تقدیر میں شرک لکھا تھا ہم نے کیا، اچھا تھا برا تھا ہم نے تو اچھے سمجھ کے کیا، اللہ نے ہمیں اگر چاہتا تو روک، اللہ تعالیٰ روکا نہیں ہے، اللہ نے چاہے تو ہم نے کیا، تو اپنی برائیاں جو بھی بدکاریاں ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو سمجھ کر یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس پر قائم رہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ محض ایک بہانہ ہے، یہ عذر شرعی نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں شرک کی مذمت میں اور کفر کی رد میں عقل حیران ہو جاتی ہے، اس کو باوجود بھی کیا لوگوں نے سنا، اللہ نے نہیں چاہے تو پھر نفی بھی تو کی ہے نا، اس مطلب اللہ نے چاہے کہ تم نہ کرو، اب تم نہیں چاہتے ہو کہ تم شرک کو چھوڑو، یہ بات لازم آتی ہے، بات صرف توفیق کی تو میں نے توفیق نہیں دی کیونکہ تم خود نہیں چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کفر پر راضی نہیں ہوتا کہ بندے کفر کرتے رہو اللہ کا راضی ہو، سبحان اللہ، اس لیے کفر جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شرعی مشیت کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے شرعاً نہیں چاہا کہ کفر، شرعاً، لیکن کوناً کہ کائنات میں ایسا ہوگا یہ چاہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ حق اور باطل نمایاں ہو، توحید اور شرک نمایاں ہو، ایمان اور کفر نمایاں ہو، اگر شرک نہ ہوتا تو پھر موحدین کہاں ہوتے، اگر ایمان ہو تو پھر کفر کہاں ہوتا، تو یہ چیزیں ہونی تھی، پھر جنت اور دوزخ کا کنسپٹ کیا ہے، پھر کائنات کے وجود کا کنسپٹ کیا ہے، وما خلق جنس الا ليعبدون کا فائدہ کیا ہے، پھر یہی آزمائش ہے کہ مومن کون ہے کافر کون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے مومن بھی ہیں کافر بھی تم میں سے ہیں، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، تمہیں عقل دی، سمجھ دی، تمہیں فطرت پر پیدا کیا، ذرا غور سے سنے ذرا اس بات کو، بعض لوگ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے، یہ کچھ کہہ رہا ہے مشرکین بھی یہی کہتے ہیں، اگر ہم برے ہیں تو اللہ نے یہی چاہے، ہدایت چاہتا تو وہی وہ ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے، آج بعض لوگوں کو کہتے ہیں نہیں نماز پڑھو، بدکاریاں چھوڑو، یا داڑھی رکھ لو، یار یہ نہ فرمایا، کہتے ہیں جب اللہ ہدایت دے گا تو کریں گے، جب اللہ ہدایت دے گا، آپ کس کہنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک روبوٹ بنا لے گا، پھر بٹن دبایا اٹھا، بٹن دبایا بیٹھا، اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں، اسے ہدایت کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اسے ہدایت نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدایت دی کہ نہ دی، سب کو دی کہ نہ دی، یہ ہدایت راستہ دکھانے کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دی، کیسے؟ نمبر ایک، توحید کی فطرت پر پیدا کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس چیز پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید کی فطرت پر، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو تبدیلی بعد میں ہوئی، اصل فطرت کیا تھی؟ توحید تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دیکھیں جو اللہ نے دی ہے، فطرت پر پیدا کیا، نمبر دو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس فطرت میں لوگ آئیں گے، تبدیلی کریں، کوشش کریں گے، لوگوں کو ہٹائیں گے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے، پھر شیطانوں نے ان کو ان سے ہٹا دیا ہے، اجترتم الشیاطین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رسول بھیجے، پھر ہدایت دیکھیں، پہلے فطرت پر پیدا کیا، پھر اس فطرت پر قائم رہنے کے لیے، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے رسول بھیجے، پھر اس رسالت کو محفوظ کیا، کتاب نازل فرمائی، پھر اس کتاب میں تفصیلات بیان کی، جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کی یہ جزا ہے، جو اور اس کا یہ مقام ہے، اور جو اسے رد کرے گا اس کی یہ سزا ہے اور اس کی یہ جگہ ہے، پھر جنت کیا ہے، پھر دوزخ کیا ہے، سب پوری تفصیل بیان کر دی ہے. یہ ہدایت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دی ہے، اب تم نہیں قبول کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل کی توفیق، ایک بلشت قریب ہو کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں. جب تک زناکاری کرتے رہو گے، بدکاری کرتے رہو گے، توفیق نہیں ہوگی. فوراً توبہ کرو اور ایک بلشت اللہ تعالیٰ کے قریب آ کے دیکھو. رات کی تاریکی میں دو رکعت پڑھ کے سجدے میں رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، میں بڑے گنہگار ہوں، میں بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر. اور پھر اپنے دل کے اندر اس رات میں جو سکون پیدا ہوتا ہے اسے محسوس کرو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تم کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے. اس میں کبھی انشاءاللہ میں پورا خطبہ دوں گا. اس میں سورۃ الزمر کی بڑی پیاری آیات اللہ تعالیٰ، اور اس پورے سوال کا اس میں جواب ہے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. ہر وہ شخص جو کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہدایت دے دیتا، جب اللہ چاہے گا تو ہم بھی نمازی ہو جائیں گے، جب اللہ چاہے گا ہم بھی متوے بن جائیں گے، جب اللہ چاہے گا ہم بھی اچھے کام کرنے والے بن جائیں گے، جب اللہ نہیں چاہ تو ابھی بھی ہم اپنے بس گزارا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس پر انشاءاللہ تو کبھی میں مکمل بات کروں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم نافع و صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی صلی اللہ علیہ وسلم منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.